الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فلذعلاني انسانی فطرت میں جو خصائل رکھے ہیں وہ بہت سے ہیں، زہد ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی ہے، عدل قائم کرنا ہے، مظلومین کی مدد کرنا ہے، اور اس کے بالکل برعکس انسان ظلم کرتا ہے، جھوٹ بکتا ہے اور بے پناہ اخلاقی معائب میں مبتلا رہتا ہے، تو ان معائب اور ان اچھی خصلتوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا عنصر یہ پایا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز کو عیب بھی شمار کیا جائے اور ایک اچھی عادت بھی۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اپنے بچوں کے سامنے تاکہ بچوں کو یہ طریقہ معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیسے ہوتا ہے۔ بظاہر یہ خیرات وہ بچوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اور حقیقت میں اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے ان کے سامنے خرچ کرے تو یہ اس پہ اللہ کا انعام ہے، اگرچہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ سب ریاکاری ہے۔ اور بالکل اسی طرح انسان اپنے معاشرے سے، ماحول سے جو چیزیں سیکھتا ہے وہ چیزیں جو ماحول اسے دیتا ہے انسانی نفس میں یہ اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اپنے ماحول سے اخذ کرتا ہے۔ چور کا بیٹا چوری کے گر اپنے باپ سے سیکھتا ہے، ایک افسر کا بیٹا افسری کی طریقے اپنے باپ سے سیکھتا ہے، ایک مولوی صاحب کا بیٹا کتاب و سنت کی کچھ تشریحات اپنے باپ سے لیتا ہے۔ اور انسانی نفس میں اللہ نے یہ جو رکھا ہے اصل میں سیکھنے کا عمل ہے، خیر کو سیکھے تو معاشرے میں افراد مل جائیں گے، شر کو سیکھے تو معاشرے میں شر کے لوگ بھی مل جائیں گے۔ انگریزوں نے اپنے زمانے میں ہندوستان میں جو آزادی دے رکھی تھی اس آزادی میں, اور یہ اس سے پہلے بھی چلا آتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ فنکار ڈرامے بناتے تھے, لکھتے تھے, دکھاتے تھے. ڈرامے کا ایک کلچر ہوتا تھا اور لوگ چھٹی کے دن شام کو, اتوار کے دن شام کو اپنے اپنے شہروں میں ڈرامے دیکھتے تھے, اور جو ڈرامہ دیکھتا تھا اس میں جو زبان استعمال ہوتی تھی وہ شہر کے بچوں میں اس طرح کی زبان, جگتیں, توہین, تعریف, یہ سب آ جاتی تھی. آغا حشر کاشمیری ڈرامے لکھتے تھے, اور ایک ڈرامہ کسی زمانے میں دہلی میں بہت مشہور ہوا. اس ڈرامے کے اداکار ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں یار, یار یہ کام کر دو, یار یہ بات ہو, یار فلاں وقت آنا. اس ڈرامے میں سب ایک دوسرے کو مرشد کہتے تھے, مرشد میرا کام ہو گیا, مرشد چل فلاں جگہ. وہ مرشد کا لفظ اس ڈرامے سے ایسے عام ہوا کہ جیسے کسی ہندوستان کے مشہور اداکار نے داڑھی رکھ لی اور پھر ان چند سالوں میں برے صغیر کے بہت لڑکوں نے داڑھی رکھ لی, انہوں نے بھی رکھ لی جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اصل میں یہ چلی کہاں سے تھی. تو ڈرامہ نگاری, ڈرامے بنانا, فلمیں بنانا, یہ اچھی یا بری مثال ہے کہ انسانی نفس جن چیزوں کو دیکھتا ہے اس سے اس کی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے. اور جب ذوق مر جائے اور فنون لطیفہ کے قدردان نہ رہیں, یا فنون لطیفہ کے سرپرست نہ رہیں, تو وہ فن آہستہ آہستہ دم توڑ دیتا ہے. مثلاً فن تھا کہ ایک مولوی صاحب, ایک پیر و مرشد, ان کا کردار کیسے ادا کرنا ہے. اب جن لوگوں کی عمریں 60-70 کے قریب ہیں, ایک فن تھا تعلیم بالغاں, بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا, اور تعلیم بالغاں پر جو ڈرامے بنے تھے وہ نہایت معیاری بھی تھے, اور دیکھ کر ہنسی بھی آتی تھی کہ ایک بڈھا آدمی کس طرح قاضی صاحب کے پاس, مولوی صاحب کے پاس جا کر پڑھتا ہے. ان فنون لطیفہ میں شاعری بھی تھی, شاعر بھی ہوتے تھے, اچھی بری سب چیزیں کہتے تھے. ان فنون لطیفہ میں مصور بھی ہوتے تھے, اور آرٹ گیلریز اقوام کی نمائندگی کرتی تھی. اور جو زوال یافتہ, بالکل مرے ہوئے معاشرے اب بھی ہوتے ہیں, ان میں فنون لطیفہ نہیں ہوتے. یعنی سارا دن یورپ میں، امریکہ میں، خود ہندوستان میں روزی کمائی، نوکری کی، شام کو گھر پہنچا. تو آؤ بیگم، آج فلاں گیلری چلتے ہیں اور دیکھو کیسی کیسی خوبصورت تصویریں فلاں مصور نے بنائی. اچھا بھائی، آج چلتے ہیں کراچی میں، دلی میں، فلاں جگہ، فلاں شاعر اس کی تقریب ہے، چلیے وہاں چلتے ہیں. ایسے ہی جیسے اب بھی اگر آپ ویڈیوز میں دیکھیں تو یہ جیو اور جنگ والوں نے ڈراما تو خیر نہیں، لیکن وہ شروع کیا تھا کہ جو اپنے فن کا امام تھا، کراچی والوں کے لیے ایک تقریب ہوتی تھی، کیونکہ وہ گھرانے ہندوستانی تھے، ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. تو آج شام معین کے ساتھ، آج شام فیض احمد فیض کے ساتھ، یہ سب چیزیں اسی لیے کہ لوگوں میں زندگی، عروج، ترقی، ذوق، فن کی قدردانی، خوشی کی چیزیں تھیں. اور اس کے برعکس ہمارے ان علاقوں میں جہاں کوئی بھی فن اور تہذیب نہیں تھی، یہاں اب بھی اپنے بچوں کو، اپنی گھر والی کو، اپنے کسی بھی دوست کو کیا کہیں کہ کہاں جائیں گے. جنرل مشرف نے اس کمی کو جو محسوس کیا تو زیرو پوائنٹ پہ ایک عمارت بنا دی کہ چلو. اور اسلام آباد میں اب فیصل ماسک رہ گئی تھی، کتنی مرتبہ دیکھے اس سے کہا چلو یہ بھی بنا دیتے. لیکن معاشرے میں خود جو طلب ہوتی ہے وہ محدود ہو گئی ہے صرف گوشت کھانے تک. میلوڈی میں فلاں جگہ زبردست کھانا ہے، چلتے ہیں. کردارپورہ میں چنے بڑے اچھے بٹ صاحب کے یہاں بنتے ہیں، وہاں چلتے ہیں. کشمیریوں کا ایک ہوٹل کوئی راجہ بازار میں ہے کشمیری کھانے کے لیے، وہاں چلتے ہیں. تو معاشرے میں سوائے اس کے کہ اب شام کو کہیں کھانا کر لیا، دو چار دوست مل گئے، بس اور کچھ نہیں رہا، کبھی نہیں ہوا کہ اسلام آباد میں ہفتہ، دس دن، مہینہ، دو مہینے بعد ایک مشاعرہ ہوتا ہو کہ کچا فلاں شاعر پڑھنے کو آیا ہے اور چلیں اور سنیں. مزاحیہ مضامین بہت سے لوگ لکھتے تھے، تو جنگ والے، جیو والے اس سے کہتے تھے کہ حضرت آپ نے اتنا کچھ لکھا ہے، اس کو پڑھ بھی دیں. تو جب پڑھتا تھا تو لوگ ہنستے تھے کہ واہ بھائی کیا فکرہ ہے. تو ذوق بیچارہ دلی میں مر گیا، ہم اس کی قبر پہ گئے، فاتحہ پڑھی تو یاد آیا کہ یہ ایک قبر 6x4 کا پلاٹ ہے اس ملک کو دیکھتے جہاں پورے کا پورا ملک ذوق کا قبرستان ہے. کہاں جائیں؟ دلی میں ایک مشاعرہ تھا اور غزل پڑھنے کے لیے بلایا. یہاں ارباب ذوق ہوا کرتا تھا اسلام آباد میں، منشا صاحب جی سکس میں رہتے تھے، وہ اپنا افسانہ پڑھتے تھے، تنقید ہوتی تھی لیکن کچھ نہیں. کسی نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اسلام آباد آتے تھے، درس قرآن ہوتا تھا تو آپ تشریف لائیں نہ کبھی، یہاں آپ پارا میں ہوتا تھا کئی بار، فیض الاسلام جو یتیم خانہ ہے وہاں ہوتا تھا فیض آباد میں. تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ سورہ حدید اور فلاں فلاں سورت جیسی عظیم سورتوں کا میں نے اس اسلام آباد میں درس دیا، لوگوں پہ ذرہ برابر اثر نہیں ہوا، تو اس بنجر زمین میں پودے لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ دلی میں مشاعرہ تھا اور بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے، داغ دہلوی جو دلی کی عظمتوں کا آخری مینار تھا، ایک جوان لڑکا شاعر آیا اور ذوق نے انہوں نے داغ نے اشارہ کیا اور شمع اس کے سامنے رکھی گئی کہ بچے پڑھو. اس نے غزل پڑھنی شروع کی اور اس نے پہلا شعر پڑھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو داغ غور سے دیکھتے رہے اور اسے ایک جملہ فرمایا کہ بڑا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. وہ چند سالوں میں ہی بیچارہ انتقال کر گیا. تو کسی نے داغ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی غزل کا مطلع پڑھنے پہ یہ فرمایا تھا، یہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا اتنا گہرا مضمون، اتنی کم عمر، کلام پہ اتنی قدرت اور پڑھنے کا انداز، میں دیکھتے سنتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کو نظر کھا جائے. یہ سب ان چیزوں کا عکس ہے جو معاشرے سے ہم سیکھتے ہیں. اشاروں میں ایک بات کہتے ہیں، امید ہے آپ سمجھیں گے، کہ آج سے 60-70 سال پہلے لڑکوں کو شادی کا شوق ہوتا تھا، 80 سال پہلے کر لو، ماں رشتہ کہاں ڈھونڈ رہی ہے اور کون سا خاندان ہے اور حق مہر کا کیا ہوگا، دوستوں کو سب کو یار میری شادی کے دن آ رہے ہیں، اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی تھیں. بھاری پتھر رکھ دیا، اسے اٹھاؤ، سالی نے جوتی چرا لی، اب جوتی کے لیے پیسے دو، اب دودھ پلائی ہو رہی ہے. یہ سب ذوق اور شوق کی باتیں تھیں اور وہ شادی کا شوق تھا. تو اس معاشرے میں ایسی چیزیں آ گئیں جس کو لڑکوں اور لڑکیوں نے جذب کر لیا اور شادی کا شوق ختم ہو گیا کہ اس کے بغیر بھی کام چلتا. یہ معاشرہ میں دیتا ہے اور ہماری شخصیت معاشرے سے بنتی ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو سنبھال کر رکھے اور کھپ جائے کہ اللہ نے اولاد دی ہے اور خدا قیامت میں پوچھے گا اور وہ بالکل ایک الگ ماحول میں رکھتا ہے تو بچے اس ماحول سے سیکھتے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت میں قیامت کی علامات میں تو آپ نے فرمایا لوگوں کو ویرانے میں گھر چاہیے ہوں گے اور وہ دودھ کی تلاش میں ہوں گے. مفہوم اس روایت کا یہی ہے کیونکہ خالص دودھ ملے گا نہیں, تو جب خالص دودھ نہیں ملے گا تو اسے بھی پتا ہوگا کہ دودھ پینا طاقت فراہم کرتا ہے اور وہ جو مستی اور طاقت دودھ سے پیدا ہوتی ہے اس کے لیے شہر چھوڑ کے ذرا سا ادھر ادھر ہٹ کے کوئی فارم ہاؤس بنا لیں اور فارم ہاؤس میں جو کچھ ہوتا ہے سب جانتے. یہ قیامت کی علامات میں سے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو معاشرے کے اثرات مرتب ہونے سے پاک رکھتے ہیں بس وہ حقیقی انسان بنتے ہیں. سارے بازار میں چور بازاری ہے, ایک دکاندار ایماندار ہے. بچے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب چوری کرتے ہیں, فلاں صاحب کپڑا کم ماپتے ہیں, فلاں آدمی گھی میں یہ چیز ملاتا ہے. تو کہتا ہے بچوں خود تو ٹھیک رہو, باقی اب وقت ایسا ہی آ گیا ہے. تو جو اس ایمانداری کے ساتھ بچوں کی تربیت کرتا ہے وہ ماحول اور معاشرے سے سیکھتے دیکھتے ضرور ہیں مگر اتنا نہیں جتنا اس سمندر میں اور اس ناانصافی اور بددیانتی کے دریا میں کودا ہوا ہے. اس لیے ہمارا ماحول ہمیں کیا دیتا ہے اور شخصیت اس سے کس طرح متاثر ہوتی ہے, اس کی دو مثالیں دیں. جتنے علوم اب ہمارے معاشرے میں پڑھائے جاتے ہیں یہ تمام علوم اللہ کے انکار کی طرف لے جاتے ہیں. جو بچے میتھمیٹکس پڑھتے ہیں اور جن کا دماغ جیومیٹری الجبرا ان چیزوں میں چلتا ہے ان کیلکولیشنز کی بنیاد پر اگر ذہانت کو استعمال کرتا ہے تو ذہین بچہ آخر پہ کہتا ہے کہ کدھر ہے جنت کدھر ہے جہنم خدا کیا ہے, کیونکہ اس کی تعلیم اسے یہ سکھاتی ہے کہ دو اور دو ہمیشہ چار ہوتے ہیں. اور نبوت یہ اگر کہہ دے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پانچ ہوتے ہیں والعیاذ باللہ. اگر نبی بھی یہ کہتا ہے تو جاہل ہے استغفر اللہ. میری دماغ اور عقل یہی کہتی ہے. وہ بچہ ان علوم پر یقین نہیں رکھتا جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے. وہ کہتا ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی بقائمی ہوش و حواس اس کائنات کی حدود سے نکل جائے, وہ تو جو نکلنے کی کوشش کرے گا رگڑ لگے گی اور وہ جل جائے گا. اس کائنات کی حدود کو کراس نہیں کیا جا سکتا. یہ معراج جو ہے یہ کوئی خواب واب ہوگا, باقی حقیقت کچھ نہیں ہے. سر سید اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو ہمیشہ خواب کہتے رہے، کبھی نہیں مان کے دیا کہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر یوں معراج ہو جائے، ان کا صرف خواب تھا. اور اس طرف دھیان نہیں فرمایا کہ اگر خواب تھا تو اس خواب پہ مکہ والوں کو لڑنے کی کیا ضرورت تھی. وہ کہتے کہ اچھا آیا ہوگا خواب، کسی کو بھی آ سکتا ہے، اس میں کیا بات. تو مکہ والے مشرک تھے لیکن اتنے احمق نہیں تھے کہ ایک آدمی خواب کی بات کرے اور اس کو کہے تمہیں خواب بھی نہیں آ سکتا. تو اس لیے ماحول اور جتنے یہ جدید علوم ہیں یہ سب کے سب نبوت کے انکار کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. کیمسٹری کو دیکھ لو، اس کا بھی ایسے ہی حال ہے. بایولوجی کو دیکھ لو، اگر وہ یہ سارے علوم اس لیے نہیں پڑھا کہ اسے ایک ڈگری لے کے نوکری کرنی ہے، بلکہ علم کو علم کی خاطر پڑھ رہا ہے، تو جتنے یہ علوم پڑھیں گے اتنا ہی نبوت کا انکار، میٹافزکس سے بھاگنا، اللہ کی ذات سے انکار، یہ سب الحاد ساتھ ساتھ چلائے گا. اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور سورہ ملک کے بالکل آغاز میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ تم اس آسمان پر غور کرو، کرتین دوبارہ غور کرو، اس آسمان میں تم کوئی بھی شگاف نہیں پاؤ گے. یا یہ کر لیں یا میں بات کر لوں، ایک کام کر لیں، یہ کر لیں. بھیا تو دو میں سے ایک کام ہے، اگر خدا ہے وہ کہتا ہے چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس آسمان کو دیکھو، هل ترى لهم من فطور، اس آسمان کو تم پھٹا ہوا پاتے ہو؟ یا اللہ وہ آسمان ہے کہاں؟ وہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ جو کائنات ہے اس کی گہرائیوں اور پنہائیوں پر تحقیق کرو. انسان نے تحقیق شروع کی، سو سال دو سو سال نظر کتنی کام کرتی ہے، پھر انسان نے آئینے بنا لیے، پھر انسان نے امریکہ نے ناسا جیسی عظیم رصدگاہ قائم کی، اور جب سالوں میں ہم لوگ نہیں گن سکے تو پھر لائٹ ایئرز آ گئے کہ اتنے ہزار نوری سال ہیں اور پھر کوئی چیز اس تک پہنچتی ہے. وہ نوری سال اس کائنات میں 186,000 میل، وہ نور ایک منٹ میں طے کر لیتا ہے. تو کہتا ہے 500 نوری سال، وہ کہتا ہے 1,000 نوری سال پہ یہ چیز ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں ایک نہیں، 7 سماوات، ہم نے 7 آسمان بنائے، اور ان 7 آسمانوں میں ایک نہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ زندگی ہے. جیسے اس زمین پہ زندگی ہے، اس کے علاوہ 6 کائناتیں اور بھی ہیں، اور وہاں بھی زندگی ہے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی مخلوق ہے. اب کر لو اندازہ اور پہنچو، اللہ جانے وہ مخلوق کہاں. سائنسی حقائق، اور وہاں سے چیزیں یہاں آتی ہیں نہیں آتی، یہ تو بھی فیصلے باقی ہیں. ابھی حال ہی میں امریکہ کے صدر نے کہا کہ جتنے لوگ دوسری جگہوں سے ہماری زمین پہ آئے ہیں، ان کا جو ریکارڈ امریکہ کے پاس ہے اسے دنیا کو دکھاؤ. اگر وہ ثابت ہو گیا تو اس سے پہلے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پورے جہان کے باہر بھی اور کائناتیں ہیں، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے جیسے تمہارے یہاں آئے، اور ہم اس کائنات تک پہنچنا تو درکنار، ہماری تو زبان اس کی پیمائش بھی نہیں کر سکتی. کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کیا، وہ کہتے ہیں کہ 10,000 نوری سال، 10,000 نوری سال تو 186,000 تو ایک منٹ پیدا کرتا ہے. اب دیتے رہو ضربیں، ہماری گنتی ختم ہو جائے لیکن ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ تو نبوت ہے جو کہتی ہے، قرآن ہے جو کہتا ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ شورا میں فرمایا کہ زمین میں اور آسمان میں جو مخلوق ہیں یہ اللہ کے ہونے کی نشانی ہے. اب آسمان میں جو مخلوقات ہیں اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں پہنچنا ہی ابھی تک تو ممکن نہیں ہوا. اب ایک بچہ جو جدید علوم پڑھتا ہے، اور اول تو اس نے ماحول سے دین کو سیکھا نہیں، اور جو کچھ پڑھا ہے وہ غالب آیا، اور جس کے پڑھنے میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، مغربی علوم ہے اور مشرقی علوم کا کوئی گزر نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، نہ وہ سیرت پڑھتا ہے نہ وہ جو شریعت کے اخلاقیات مطلوب ہیں انہیں پڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بے تکا نصاب کہ میٹرک کا بچہ حج کے ارکان یاد کرے. اب اللہ بتاؤ، اس نے حج کرنا ہوگا تو اس وقت پڑھ لے گا؟ یار اسے کوئی سیرت بتاؤ، کوئی قرآن ہی ہے کچھ. یہ اس کی پہلی مثال ہے کہ ہمارے ہاں نصاب تعلیم کی وجہ سے یہ کفر اور الہاد جو پھیل رہا ہے نا، یہ بچے ہمارے اسی مغربی تعلیم کے اثر سے وہ اس الہاد تک پہنچے. اس کا اگر یہ حل نہیں ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اور نہ پڑھائے جائیں، تو کم سے کم یہ حل تو ہے کہ جتنا مغرب اپنا حصہ ڈال رہا ہے مشرق اس سے بڑھ کے اپنا حصہ ڈالے. عقلیات کے ابواب پڑھتے ہیں اور ان کے دماغ میں کانٹوں کی تہ اور کانٹوں کی چادر بچھ جاتی ہے. کوئی کتنے کانٹے نکالے گا، اس کا اندر خدا کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، اس کا اندر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عقل پر پرکھ کے رد کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر میں وہ کفر اور نفاق ہے. زبان سے اظہار اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس سے بہرحال ایک مسلمان گھرانے میں زندگی گزارتی. اس لیے یہ جتنے بھی مغربی علوم کے پڑھے ہوئے ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں کہ یہ دین کی تشریح کر رہا ہے، یہ دین کی تشریح کر رہا ہے، یہ دین کی تشریح ہو رہی ہے. ان میں سے اکثر کو دیکھو تو حدود پر بحث کرتے ہیں، फलां को गुनाह हो गया इतने दुर्रे पड़ेंगे, शराब पी ली इतनी मार, चार दूध हैं कि पांच दूध हैं। जो इनाबत इल्लाह है, खुदा की तरफ दावत देना है, अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत, यदऊना रगबम व रहबा। हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम तो लोगों को दावत देते थे अल्लाह के खौफ की तरफ और अल्लाह से मोहब्बत की तरफ, के ईमान खौफ और मोहब्बत के उम्मीद के दरमियान की कैफियत है। तो जितने पढ़े लिखे अब ये इस पे मोबाइल पे आने लगे हैं, एक से एक नया तमाशा आता है। वो एक सुर्ख टोपी वाला था, उसने कई साल यूनिवर्सिटीज में इकबाल के शेर पढ़ लिए, अल्लामा मरहूम के अशआर के अलावा नई नई थ्योरीज दे दी, उलमा का मजाक उड़ाता रहा। बस ये अगले महीने अगले साल गर्मियां आएंगी तो कश्मीर हमारा है, और ये हदीस में भी आया है, और हिंदुस्तान के साथ सब छूट। एक अरसे तक बकता रहा, अब वो पसे पर्दा चला गया है। उसको जो लोग खड़ा करने वाले थे, पता नहीं अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते हों या ना उड़ाते हों, तो भी परले दर्जे के खुदा के दीन के दुश्मन थे। उसी तरह की एक और शख्सियत आ गई, साहिल अदीम साहब आजकल छाए हुए हैं, लड़कों के पीरो मुर्शद वो हैं, दीन उधर से सीख रहे हैं, नई थ्योरी याजूज और माजूज आएंगे, ये होगा। आदीस का इनकार और तालीम इतनी भी नहीं कि गदा हलाल है या हराम है। क्यामत, गैब के उन हकायक पर बहस और तकदीर पे, जिस पे हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हाथ जोड़ता हूं लोगों, खुदा का वास्ता देता हूं, इस तकदीर पे बहस ना करता। ये एक नया शोशा है, बहुत से इस तरह के मिलेंगे। और एक लंबी फहरिस्त देखनी हो तो जो जमात इस्लामी के कय्यम बने, नाजिम बने, पूरे पंजाब के नाजिम या अपने शहर के नाजिम, उसको देखो जिसे सूरह फातिहा का भी तर्जुमा नहीं आता, यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में हल्का कुरान होगा, आप तशरीफ लाइए। हम तो जब भी उस हल्के में गए हैरान होते थे कि नहीं, जरा खुदा का खौफ नहीं। जिस कुरान की तफसीर के लिए सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह से लोगों ने कहा, तो हजरत ने फरमाया, कौन सा आसमान होगा जिस तले मैं जिंदगी बसर करूं, और कौन सी जमीन इस गुनाहगार का बोझ उठाएगी जो अल्लाह की तशरी और अल्लाह की मुराद को बयान करे। ऐन मुमकिन है कि अल्लाह बोलना चाहता हो जो मैं बयान करूं। इतना डरते थे खुदा से कि कहीं कोई चीज ऐसी ना कह दूं जो अल्लाह की मर्जी नहीं। अब डिस्कशन हो रही है, कुरान पढ़ के ये अपनी राय दे रहा है, वो अपनी राय। हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत पे तुम देखोगे हर कोई उठ खड़ा होगा कि कुरान कुरान कुरान, हत्ता के गुलाम भी और हत्ता के बच्चे भी और हत्ता के औरतें भी आएंगी कि आओ मुझसे कुरान समझो। ये सब तमाशे हैं, मेहनत ना करना, इल्म हासिल ना करना, तालीम में रात को सुबह में ना बदलना, और जिन अलूम में रात को सुबह बनाया था उन अलूम से फारिग और रह गया कुरान और हदीस, इसमें आ जाए। ये सब फितने हैं। कोई पूछे कि ये अकीदा क्या होता है, कुछ खबर नहीं। کوئی پوچھے کہ سنت موقعہ میں اور غیر میں کیا فرق ہوتا ہے، کوئی خبر نہیں. حتیٰ کہ ایسے بے حیا دیکھے جو نماز کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے بات کرو جی خلافت کی، خلافت کیسے زندہ ہوگی، یعنی اللہ نے جو فرض قرار دی ہے وہ نہیں پورا کرنا، باقی مسجد قرآن ان چیزوں سے لا تعلقی، اور چلے ہیں یہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے، اور نتیجے میں ایسی پٹائی ہوئی ہے کہ اگر غیرت ہو تو ڈوب کے مر جائے. سرمایہ علم کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے دو چار پمفلٹ. سرمایہ اور علم کیا ہے؟ زبان سے، زبان کا کھل جانا، بولنے کی صلاحیت. سرمایہ اور علم کیا ہے؟ اپنے سے بھی زیادہ جاہل پبلک کو گمراہ کرنا. سرمایہ علم کیا ہے؟ کہ پیسہ جو ایجنسیز دیتی ہیں اور تماشے لگائے رکھتی ہیں تاکہ لوگ اس میں مصروف رہیں اور اصل دین کی طرف نہ آئیں، یہ تماشا ہو رہا ہے. اور بچے بیچارے جانتے نہیں کیا عورتیں، کیا مرد، کیا لڑکیاں، کیا لڑکے. اس لیے کبھی اس پہ بھی غور کرو کہ ان یونیورسٹیز میں، اس ملک میں نہایت پڑھے لکھے لوگ، انہیں کوئی نہیں بلاتا. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کراچی یونیورسٹی نے کبھی مولانا تقی عثمانی صاحب کو بلایا ہو کہ حضرت آپ کچھ بیان کر دیں طالب علم. مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلا لیا، نیور. یہ سب فراڈ اس لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں مالی خیانتیں، اور جو ہم پبلک کو پڑھنے نہیں دیتے، اور ہم جو ہسپتال پچھلے 50-50 سال سے اسلام آباد میں نہیں بنا سکے، ہم اگلی نسلوں کو اسی میں لگائے رکھیں. لوگ کشمیر کے مسئلے میں الجھیں، اور لوگ اس کے مسئلے میں الجھیں، اور لوگ گدا ہے، حلال ہے، حرام ہے، ان بحثوں میں لگے رہیں، اور ہم اپنا کام کرتے رہیں. کور کہتے ہیں اندھے کو، چشم عالم کو کور رہنے دے، دنیا جہان کی جو نگاہیں ہیں نا انہیں اندھا کر دے، میری پیری میں زور رہنے دے. جو کہوں بس ٹھیک. یہ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک آیت ان سے پوچھ لو، اور یہ مادہ تو سرے سے ہے ہی نہیں کہ کبھی بھول کے بھی کہہ دیں کہ بھیا یہ مسئلہ نہیں پتا، دیکھ کے بتا دیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا، فہرستی مسائل. حضرت امام نے فرمایا مجھے معلوم نہیں. 30 مسئلے اس نے پوچھے، اور امام ہر مسئلے پہ یہ فرماتے رہے، اپنے شاگردوں کے درمیان ہی تھے، بیٹھے ہوئے تھے ان کے، مجھے نہیں معلوم. تو رک گیا ایک جگہ، تو اس نے کہا حضرت میں 6 مہینے سفر کر کے آیا ہوں، اور ہمارے سارے علاقے میں کوئی صاحب علم نہیں ہے. آپ کا شہرا اللہ نے چاروں طرف آپ کا نام پھیلا دیا، شہرت ہوئی. حضرت میں جا کے کیا کہوں گا؟ بڑی سادگی سے فرمایا کہ لوگوں کو کہنا کہ میں مسجد نبوی میں مالک کی خدمت میں آ گیا تھا، اور میں نے امام مالک سے پوچھا تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں. بس یہ کہہ دیں. یہ حقیقی علم کہ ایک چیز نہیں پتا. ایک مثال اس کی آپ کے سامنے رکھوں، پھر بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کہا اس امت میں جو 2 آدمی پیدا ہوئے ہیں نا، اس کی تیسری مثل ڈھونڈنا بہت دشوار. بہت. ایک عاشقوں کے امام، اور جس کا ہر ہر شعر اور مصرع اللہ کی محبت میں تڑپا دیتا ہے، مولا روم، مثنوی. अल्लाह ही जानता है कौन उसका सबसे ज्यादा चाहने वाला है, लेकिन ये चाहने वालों के इमाम थे। इसीलिए अल्लामा इकबाल बार बार लिखते हैं कि मुर्शिद रूमी, मुर्शिद पीर रूमी, मुर्शिद रूमी। और जावेद नामा में तो हद कर दी कि मैं अपने पीर मुर्शिद के साथ आसमानों की सैर को गया, मरीख में ये हो रहा था, जोहल में ये हो रहा था, जन्नत में ये हो रहा था, फिर कहते हैं जहन्नम में ये हो रहा था, और जहन्नम को मैंने देखा तो जहन्नम थर थर कांप रही थी। मैंने जहन्नम से कहा कि तू कांप रही है, तुझ में तो आग है। तो उसने कहा अल्लामा इकबाल को कि इकबाल मत पूछ, मुझ पे लर्जा तारी है, और ऐसे दो आदमी आए हैं कि लोग मुझसे पनाह मांगते हैं, मैं उन दो से पनाह मांग रही। मैंने कहा कौन? तो उसने कहा वो कौम फरोश मीर जाफर और मीर सादिक जो आए हैं वो इतने बड़े जहन्नमी हैं कि मैं खुद उससे सर्दी में पड़ गई हूं। मैं कहती हूं खुदा बंदा इन दो जहन्नमियों को किसी और जहन्नम में। अल्लाह ताला अपनी जिंदगी इनायत फरमाता, और वो इस्लामाबाद तशरीफ ले आते हैं इकबाल, तो ऐसे ऐसे बैठे हैं कि जहन्नम ही खत्म हो जाते। और एक इब्ने अरबी रहमतुल्लाह, अकल तसव्वुफ इल्म नुजूम अदब शायरी सुन्नत और किताब की तशरी, ये तो ऐसे ही 10-12-15 अलूम में इमाम थे वो इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह। इन जैसा तीसरा आदमी शायद अभी तक नहीं आया। ये जितने लोगों का हम नाम लेके तर्दीद कर रहे हैं ना, उनसे पूछना कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया सूरह अल-हाक्का में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आयत जरा बारीक गौर करने की है, वल मलकु अला अरजाइहा, और जब आसमान टूट जाएगा, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो तुम देखोगे केवल मलक और फरिश्ते आला अर्जा यहा आसमान के किनारों में उनके घर होंगे, बैठे हुए होंगे। वह यहमल अर्श रब्बिक, और तेरे परवरदिगार का अर्श, यौम इज़िन उस दिन, समानिया 8 होंगे जिन्होंने उस अर्श को उठाया हुआ होगा। अल्लाह ताला ने यहां फरिश्तों का जिक्र नहीं किया इस हिस्से में। अब अगर आदमी गौर करे तो फरिश्ते आसमान के किनारों पर बैठे हुए हैं और दरमियान से ये प्लेट खाली हो गई, और फिर कहता है कि 8 होंगे जो उठाए हुए होंगे अल्लाह के अर्श को, ये 8 जिन्न होंगे, ये 8 फरिश्ते होंगे, ये 8 इंसान होंगे, ये 8 बड़े बड़े हाथी नुमा जानवर होंगे, ये 8 कौन होंगे? अल्लाह ने बस इतना कहा कि यहमिल अर्श रब्बिक फौकहुम यौमइज़िन समानिया, और उस दिन ऊपर तेरे परवरदिगार को 8 फरिश्ते उसके अर्श को थामे हुए हों, 8 थामे होंगे। अब वो हैं कौन 8? बहुत डरते हुए शायद पहली मर्तबा, शायद क्या यकीनन मैं पहली मर्तबा आपसे अर्ज कर रहा हूं इस मस्जिद में, जो लोग जुमे में आते हैं, जो हमें बुलाते हैं, बड़ी ताल्लुक और मोहब्बत है ना अल्हम्दुलिल्लाह, कदरदान फोन करते हैं, हम फोन करते हैं, बड़ी मोहब्बत। पहली मर्तबा मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ने लिखा है 8 में से 5 फरिश्ते होंगे और 3 इंसान होंगे, اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ آٹھ فرشتے ہوں گے، فرشتوں کا ذکر پہلے اگرچہ ہے۔ مفسرین ہمارے عمومی طور پر اسی طرف گئے ہیں کہ اللہ کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ابن عربی فتوحات میں لکھتے ہیں کہ پانچ فرشتے ہوں گے اور تین آدمی ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے دوستوں کی فہرست جب دیکھتا ہوں تو ابن عربی ٹاپ پہ نظر آتے ہیں، اور جب اس کی کتابیں پڑھتا ہوں تو وہ امت کے عمومی مزاج سے مختلف پاتا ہوں، کتابیں کچھ ہیں اور اللہ کا قرب کچھ ہے۔ فرماتے ہیں پانچ فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، رضوان جنت کا دروغہ، اور مالک جہنم کا، یہ پانچ فرشتے پروردگار عالم کو کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے، اور تین ہوں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کی جو بحث ہے، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابن عربی رحمت اللہ جو کچھ لکھا ہے یا جو انہیں کشف ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں، چلو نہ سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے ویسٹرن کلچر سے بھرے پڑے اور جن کے اندر علم رتی کے برابر نہیں ہے، اور جو علم ہے اس کے استعمال کے لیے، یہ جملہ تمہارے استاد جو فتوے کا کام کرتے تھے نا ان سے کہتے تھے، ہمارے مفتی صاحب کئی مرتبہ سال میں دہراتے تھے، اور ہم لوگ شاگرد تھے تو ظاہر ہے استادوں کا حق بنتا تھا، کہتے لو تم بھی چلے ہو مفتی بننے، لو تم بھی چلے ہو شریعت کے حکم بیان کرنے۔ ارے مولوی صاحب، یک من علم را دہ من عقل بائک کر، ایک من علم اللہ اگر دے دینا تو دس من عقل چاہیے کہ اس کو علم کو کہاں بیان کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اس علم سے فائدہ اٹھانا ہے کہ مارے جاؤ گے اس علم میں۔ تو یہ تو مدرسے میں حال تھا، یہ جو جدید طبقہ، یہ نئے نئے افسانے، نئے نئے قصے قرآن کریم میں، میرے نزدیک چینی یاجوج اور ماجوج ہیں، اور مالاکنڈ سے فوج جائے گی اور جا کر حضرت مہدی کی فوج میں شامل ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ اور اپنے بنائے ہوئے افسانے، اللہ جانے خواب دیکھتے تھے یا رات بھر سوچتے رہیے رہتے تھے، یہ سب کے سب علم کی رتی نہیں، کسی سے جا کے پوچھو گے، یہ ابن عربی رحمت اللہ لکھا ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس نے لکھا ہے تو کیا لکھا۔ اس لیے بچوں، جو دین اس ماحول سے آپ حاصل کرتے ہیں، جو مغربی علوم آپ اس ماحول سے حاصل کرتے ہیں، آخری بات یہ ہے کہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ علم کو اہل علم سے حاصل کرو۔ بس گاؤں دیہات میں ایک کمپاؤنڈر کوئی ایسے ہی بیچارہ، اور گرمی ہو جاتی ہے تو گرمیوں میں دل گھبرا رہا ہے، سانس اور یہ اور وہ کہتا ہے شام کو آنا، شام کو اس کے گھر چلے جاؤ تو وہ رنگ برنگی گلوکوز کی بوتلیں ان میں ٹیکے ڈال کے لگا دیتا ہے، اور اس میں ہونا وانا کیا ہوتا ہے، وہ مریض بھی خوش ہوتا ہے کہ بڑی طاقت آ گئی، طاقت والے انجیکشن لگا دی۔ اب جس کو اپنی صحت برباد کرنی ہے نا اس کے، اور جس کو اپنی صحت کا خیال ہے وہ کہے کہ یار چل شہر چلتے ہیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ڈاکٹر اسلام آباد میں ڈاکٹرز میں جو اسپیشلائزیشن اس کو دکھاتے ہیں، اچھا کس کا نام بڑا مشہور ہے، یہ تو مانا ہوا ڈاکٹر ہے جی سرجری میں، یہ تو مانا ہوا ڈاکٹر ہے، हड्डियों के मामले में कान सुनाई नहीं देता जी, टॉप का डॉक्टर फलां जनरल फलां ब्रिगेडियर वहां चले जाते हैं अपनी सेहत को बचाने के लिए। कभी ये भी सोचा है कि अगर मैंने अपना दीन बचाना है तो किसी अल्लाह के ऐसे बंदे की सोहबत में जाऊं जिसको अल्लाह ने इल्म इनायत फरमाया। ऐसे लोग भी हैं और भी मुमकिन है, आप हूं मुमकिन है मैं हूं। बीमार हो जाता है तो कहता है या अल्लाह किसी अच्छे डॉक्टर से वास्ता पड़ो, या अल्लाह किसी ऐसे के पास ले जा जो मेरे मर्ज को समझ सके। औरतें आमतौर माएं बहनें, या अल्लाह मेरी बीमारी किसी लेडी डॉक्टर को समझ में आ जाए। इसके लिए दुआ मांगता, इसके लिए नहीं मांगता कि या अल्लाह दीन है, मरना है, जवाब देना है, कब्र का अजाब है, ए खुदा तेरे सामने पेश होना है, अल्लाह किसी अच्छे बंदे के पास दे जा ताकि सही दीन सीखो। तो इसलिए बच्चों ये जो दीन इंटरनेट पे इस पे है, कभी इस पे भरोसा ना करो। AI अब आ गई है, कभी भरोसा ना करो अल्लाह के वो बंदे जो जिंदा हैं, जो आप लोगों के दरमियान होते हैं, अल्लाह से मांग के उनकी सोहबत में जाके इल्म हासिल करो। वो गलत भी बताए ना, लेकिन अगर उसमें इखलास है, खुदा का खौफ है, तो अल्लाह उस गलत पे भी सजा नहीं देगा, क्योंकि उस बंदे ने अपनी एक फतवे का इजहार किया। वो बेचारा जानबूझ के किसी को गुमराही की तरफ नहीं ले जाता, वो भूल गया, कुछ हो गया। और जो दीन नहीं जानता वो सही भी बताता है तो भी गलत काम करता, जो डॉक्टर नहीं है वो सही दवाई भी बताए तो भी गलत, और जो डॉक्टर है वो गलत दवाई कभी कभी दे देता है, कहता है भाई माफ कर मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरा ख्याल था ये चीज है, उसका उजर काबिले कबूल। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको दीन की रहनुमाई के लिए दीनदारों के इंतखाब की तौफीक बख्शे।